أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورۃ الشعراء کے 90 رکوع پر اس وقت ہم لوگ پہنچے ہوئے ہیں. کل 4 انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی زندگی، ان کی دعوت، ان کے قوم کی تکذیب اور ان کے قوم کا انجام، یہ ساری باتیں کل آ گئی ہیں. اس سلسلے کہ آخری رسول کا تذکرہ اس وقت باقی رہ گیا ہے. کل ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ پڑھا تھا. آج کے درس میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، اور اس کی بھی شروعات اس پورے سورت اور پوری سورت اور پورے گروپ کے سینٹرل تھیم سے ریلیٹڈ ہے. شروعات ہی ہے کذب اصحاب الائکا. اصحاب عائقہ نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. جھٹلانے ہی سے شروعات ہوتی ہے گفتگو کی، لہذا یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورتیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دفاع کے حق میں ہیں، کہ رسولوں کو جب جب بھی جھٹلایا جائے گا ان کا انجام دنیا میں برا ہوتا ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے یہ سارے واقعات چل رہے ہیں. اس کڑی کا آخری واقعہ وہ ہے اصحاب العائقہ کا. اصحاب العائقہ کون ہے؟ اس پر علماء اکرام نے اختلاف کیا ہے. اصحاب مدین اور اصحاب عائقہ دونوں قوموں کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام ملتا ہے. بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کے درمیان بھیجے گئے تھے اس قوم کا نام اصحاب العائقہ بھی ہے، اصحاب مدین بھی ہے، ایک ہی قوم کے دو نام ہیں. بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے ایک بار جو ہے اصحاب عائقہ کی طرف بھیجا اور کچھ دنوں کے بعد اصحاب مدین کی طرف، گویا کہ دو قوموں کی طرف آپ کی بعثت ہوئی. ایک رائے یہ ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ دو الگ الگ قومیں تو ہیں ضرور، لیکن ایک ہی نسل سے وابستہ رہنے والی یہ قومیں تھیں، اور بہت دوری پر واقع نہیں بلکہ قریب قریب کے شہروں میں اور بستیوں میں یہ دونوں قومیں بستی تھیں، اور ان دونوں کی نسل کی بنیاد ایک ہے. کسی ایک آبا و اجداد سے یہ دو نسلیں چلی تھیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں بستیوں میں دعوت کا فریضہ انجام دیا، مدائن میں بھی اور عائقہ میں بھی. یہ زیادہ مناسب بات ہے. حضرت شعیب علیہ السلام پہنچے اپنی قوم کے درمیان، اور وہ رسالت کا منشور، وہ مینیفیسٹو آف پروفٹ ہڈ جس کا کل ذکر آ گیا، وہ 5-6 نکات کی کامن تقریر ہے. اس تقریر کو انہوں نے وہاں کی، فرمایا کہ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، کیا تم اپنے غلط نظریے سے اور غلط رویے سے باز نہیں آؤ گے؟ میں تمہارے درمیان ایک کیریکٹر والا، ایک اخلاق و کردار والا، میں ایک رسول امین ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. یہ گویا کہ منشورات ہوئیں جو سارے انبیاء نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیے. اس کے بعد اس وقت کا جو سلگتا مسئلہ تھا، اس قوم کا جو سب سے برننگ ٹاپک تھا، اور اس قوم کے اندر جو سب سے بڑی برائی پائی جاتی تھی، اور جیسا کہ کل بھی یہ بات آ گئی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سماج کے مسائل سے آنکھیں بند کر کے دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ سماج میں جو مسائل ہوتے تھے، جو پرابلمس ہوتے تھے، اور سماج جس مسائل کی آگ میں جلتا تھا، اس سماج کے پرابلم کو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک اپ کیا. ایک جو مسئلہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے میں، وہ یہ تھا کہ اس قوم کے اندر ایکسپلائٹیشن، اس قوم کے اندر ڈنڈی مارنے کی عادت تھی، اس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کی عادت تھی، لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے. تو یہ بہت بڑی برائی تھی، اور یہ معاشی گویا کہ برائی ایسی برائی تھی جس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ترازو میں جو دیتے وقت ایک ترازو آگے اور ایک طرف ایک پلڑا نیچے اور ایک پلڑا اوپر ہو جائے، اور یہ ترازو سے مراد کسی ترکاری والے بابو بھائی کا ترازو نہیں ہے کہ ترکاری تول کر دیتے وقت جو ترازو جو ہے ڈنڈی مار دیا جاتا، نہیں. زندگی کے سارے مسائل میں حق و انصاف کے علی رغم حق و انصاف کے خلاف کام کرنا، معیشت کی زندگی میں نا انصافی کرنا، ظلم کرنا، گویا کہ اس کی مخالفت حضرت شعیب علیہ السلام نے کی. ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کا مطلب یہی نہیں کہ صرف ترازو کے اندر بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں. لیکن پچھلے زمانے میں ترازو ایک طریقے کا تھا, آج مختلف قسم کے پینس آ گئے, میجرنگ یونٹس آ گئے, چمڑا میجر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ہر چیز کو میجر کرنے کے ڈفرینٹ جو ہے آج اسکیلس آ گئے ہیں. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ, ٹھیک ٹھیک تول کر دو, ٹھیک ٹھیک ناپ کر دو اور اس میں خسارہ نہ کرو, اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, ترازو تولو تو ایک دم سیدھی تولو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرو. یہ پوری تقریر کا الحاصل میں نے سورہ ہود میں اور سورہ آراف میں تفصیل سے گفتگو کی تھی, اور میں نے اس وقت جدید جو اس وقت ایکسپلائٹیشن اور مارکیٹنگ میں جو خرابیاں آ چکی ہیں میں نے اس کا ذکر کیا تھا سورہ ہود کے درس کے دوران. اب موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا, صرف اتنا یاد رکھیں کہ ناپ تول میں کمی کرنا بھی, ڈنڈی مارنا بھی, انڈر ویلویشن کرنا بھی, اوور ایسٹیمیشن کرنا بھی, بل بنانے میں گھپلا کرنا بھی, چمڑا ناپنے میں جو ہے میجرنگ یونٹ میں فرق کرنا بھی, آٹو رکشا کا میٹر جو ہے اس کے اندر ایڈجسٹمنٹ کرنا بھی, یہ ساری چیزیں جو آ جاتی ہیں. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, لوگوں کے مال میں ڈنڈی مارنے کے برابر ہے یہ ساری چیزیں. ہاں وہ انڈر ویلویشن کریں, آپ بل کے اندر جو ہے اوور بلڈنگ کریں, کوئی بھی چیز ہو, جدید زمانے میں آپ اپنا ضمیر بتا دے گا, آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے جس میں لوگوں کو پیسے ایک پیمانے پر لیا جا رہا ہو دوسرے پیمانے پر ان کو شہد دی جا رہی ہو تو یہ ممنوع ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی کہ یہ گویا کہ حرام کام ہے, یہ ناجائز کام ہے, اور اس سے سماج کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں اور فساد برپا ہوتا ہے تمدن کے اندر. بطخ الذی خلقکم والجبل الاولین, اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میری بات کو سمجھو اور پچھلے لوگوں کے زندگی کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. پچھلے زمانے میں بعض لوگوں نے جو غلطیں کی اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو پکڑا, تو تم کو اس میں سبق لینا چاہیے کہ جب جب قوموں کے اندر فساد رونما ہوا, مال اور زر پرستی کی محبت زیادہ بڑھی اور زر پرستی کا مرض زیادہ بڑھا, تب اللہ تعالی نے ان قوموں کو ڈبو دیا. تو تمہیں پچھلی قوموں سے سبق لینا چاہیے, اس کا ایک مطلب بھی یہ بھی ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خود ہماری زندگیوں میں کبھی کبھی برے دن بھی آتے ہیں اور کبھی اچھے دن بھی آتے ہیں تجارت میں, کبھی مارکیٹ ڈل ہوتا ہے اور کبھی بوم پر ہوتا ہے مارکیٹ. تو قرآن اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ خود تمہاری اپنی زندگی میں پلٹ کر دیکھو کہ جب تمہارا مارکیٹ ڈل تھا, تمہاری زندگی کے اندر مسائل تھے, اس وقت پلٹ کر دیکھو کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تمہارے مارکیٹ کے اندر کساد بازی آئی تھی, تمہیں نقصان ہوا تھا. پلٹ کر دیکھو پچھلے لوگوں کی زندگی میں, دیکھو کہ کون کون لوگ تھے جو ٹھوکریں کھائے اور ان کے ٹھوکر کھانے کی وجہ کیا ہے, اور نوٹ کرو کہ اگر ان کی غلطیاں ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنے کے نتیجے میں ان کی اس وبال میں وہ گرفت ہو گئے اور ان کی تجارت ٹھپ ہو گئی, تو تمہیں اس سے سبق لینا چاہیے. وطف الدی خلاح حکم وجبل اولین, جو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کی رودادیں سن کر تم اپنی زندگی کی اصلاح کر لو. جب انہوں نے یہ دعوت پیش کی تو ان کی قوم نے وہی گھسا پیٹا اور وہی پرانا اعتراض کیا, تین اعتراض کیے. ایک تو یہ کہ تمہاری یہ الٹی پلٹی باتیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں. اے شعیب, کہا کہ قالوا انما انت من المسحرین, لگتا ہے کہ تم پر جادو چل گیا ہے, تم جادو سے پگلا گئے ہو اور بہکی باتیں کرتے ہو, تمہاری بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. رب معیشت میں ہم آزاد ہیں, جیسے چاہیں بزنس کریں, تمہاری بات اگر زیادہ سے زیادہ مان لی جائے تو خدا کو یاد کریں گے, بھگوان کو یاد کریں گے, مسجد میں, مندر میں, چرچ میں, گرجا گھر میں کہیں یاد کریں گے, لیکن تمہارا یہ عجیب مطالبہ ہے کہ خدا کو منڈی میں بھی ڈرا جائے, خدا سے مارکیٹ کے اندر بھی ڈرا جائے, خدا سے ناپ کر تول کر دیتے ہوئے بھی ڈرا جائے. تمہاری بات ہم کو لگتا ہے کہ پگلا گئے ہو تم اور تم پر جادو کا اثر ہو چکا ہے. ایک پرانا اعتراض یہ تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا, وما انت الا بشر مثلنا, ہم تم کو کوئی بہت زیادہ وقت دینے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ تمہاری ہستی کیا ہے, تم ہم جیسے ایک بشر ہو, تم ہم جیسے ایک انسان ہو, تمہاری کوئی خاص ہستی نہیں ہے, تمہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم تم کو رسول تسلیم کریں, تم بھی ہم جیسے ایک بشر ہو, ہم جیسے انسان ہو. اور تیسرا یہ کہا, وَإِن نَظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں, اگر واقعی تم سچے ہو اپنے رسول کے رسالت کے دعوے میں, تو کہا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ, تم جو دعوے کرتے ہو کہ رسول ہو, تمہارے اوپر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی تم کو حاصل ہے, تو ذرا اگر تم اپنے دعوے رسالت میں سچے ہو تو آسمان کے کچھ ٹکڑے ہم پر گرا کر بتاؤ, ہم تسلیم کریں گے کہ تم خدا کے رسول ہیں. یہ تین باتیں انہوں نے کہیں. ایک تو کہا کہ تمہاری الٹی پلٹی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی, لگتا ہے کہ تم جادو کے چکر میں آ چکے ہو. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ تم بشر ہو, تم ہم جیسے انسان, ہم تم کو کیوں رسول تسلیم کریں, تمہارے اندر کیا خاص بات ہے کہ ہم تم کو رسول مان لیں. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اگر تم واقعی رسول ہو تو ذرا آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا کر بتاؤ, ان کنت من الصادقین, اگر تم سچے ہوتے کام کر کے بتاؤ. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون، یہ نہیں کہا کہ میں فوراً عذاب لے آؤں گا، کہا کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کب تم کو عذاب نازل کیا جائے، یہ میرا رب بہتر جانتے ہیں. انہوں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. تفویض الی اللہ کہتے ہیں. فکذبوہ، انہوں نے جھٹلایا، قوم شعیب نے، یعنی یہ کہ اصحاب ایکا نے، ایکا کی بستی کے لوگوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا. فاخذہم عذاب یوم الذلہ، ہم نے ان کو ایک چھتری کے دن کے عذاب میں پکڑا، ایک صاحبان کے عذاب میں پکڑا ہم نے ان کو. اور صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا وہ تین مقامات پر تین الفاظ کے ساتھ آئے ہیں، اور میں نے سورہ ہود میں تفصیل سے بتایا تھا. یہاں یوم الذلہ ہے، یعنی چھتری والے دن کا عذاب ان پر آیا. پیچھے اگر سورہ ہود میں جائیں گے تو سورہ ہود میں آپ کو ملے گا سیحا، سیحا مطلب یہ کہ کڑک، بجلی، ان کو کڑک کا عذاب دیا گیا تھا، ان کو بجلی کا عذاب دیا گیا تھا. اور سورہ آراف میں ہے ان کو رجفا یعنی زلزلے کا عذاب نازل کیا گیا تھا. ان تینوں کو جمع کر کے علماء مفسرین نے بتایا ہے کہ اس قوم نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عذاب بھیجا. وہ عذاب صاحبان کی شکل میں، بادل کی شکل میں، چھتری کی شکل میں دور سے آتا ہوا نظر آیا. لوگ چونکہ گرمی کے مارے، پیاس کے مارے ان کے گلے گھنٹ رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، سینے پھول چکے تھے، حلقے چکھار رہی تھی، اور پیاس کی تمنا تھی، پانی کی تمنا تھی، اور پیاس کے لیے وہ بل بلا رہے تھے. تو اس وقت جب ایک بادل آیا اور بادل کا ٹکڑا آیا تو انہوں نے محسوس کیا گویا کہ یہ ابر رحمت ہے اور اب بارش ہونے والی ہے. لیکن محسوس ہوا کہ جب وہ بادل آیا، صاحبان یوم الذلہ، یہ چھتری والا دن، یہ صاحبان والا دن، یہ بادل والے دن کا عذاب کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ بادل آیا تو رحمت کا بادل نہیں تھا، وہ عذاب کا بادل تھا. اور اس بادل کے بیچ میں سے ایک زبردست قسم کی آواز، ہولناک آواز آئی، تو لوگ جو ہے مر گئے، ان کے کان بہرے ہو گئے، اور سارے لوگ ختم ہو گئے. اور اسی کے ساتھ نیچے سے زلزلہ بھی آیا. تو نیچے سے زلزلے کا عذاب، اوپر سے کڑک کا عذاب، اور پھر جو ہے صاحبان اور اندھیرے کالے بادل آئے. تو اس بادل میں چنگھار تھی، چیخ تھی، ایک ہولناک آواز تھی. اس آواز کے نتیجے میں سب بہرے ہو گئے اور پوری بستی جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دی گئی. تو انہ کان عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا. ان فی ذلک لآیۃ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں ماننے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. لیکن کیا کریں، وما کان اکثر مومنین، لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب ہے جو بڑا ہی غالب عزیز بھی ہے، اور بڑی رحمت والا اور بڑا ہی رحمان و مہربان بھی خدا ہے. یہاں پوری گفتگو ختم ہو جاتی ہے. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی داستان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیے سنائی گئی. آپ اطمینان رکھیں کہ آپ اپنے رسالت میں سچے ہیں، آپ کے پاس دلائل کی کمی نہیں ہے، آپ کی تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی وہ آپ کے لیے کافی ہے. اور اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان کا مسئلہ ہے، ان کے ذہن کی خرابی ہے، ورنہ آپ کی تیاری میں کوئی کمی نہیں ہے. سارے رسولوں کو قوموں نے جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو پکڑ لیا. تو آپ بھی اطمینان رکھیں، اگر آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دیر نہیں ہے کہ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ عذاب میں پکڑے. اور وہ جب دبوچے گا تو اس کی دبوچ سے چھٹکارا پانا ناممکن ہو جائے گا. یہ سب باتیں بیان کرنے کے بعد آپ کو یاد ہوگا سورہ فرقان میں بھی ہم نے کہا تھا، اب سورہ شعرا میں بھی پورا موضوع ہے رسالت کا دفاع. اب رسالت ہی کے موضوع کو جہاں شروعات ہوئی تھی اسی موضوع کو پھر سے ٹیک اپ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ کی شروعات میں تاسیم میم تلک آیت الکتاب المبین لعلک باقی نفسک الا یکون مومنین، یہاں سے شروع ہوئی تھی بات. یعنی یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول کھول کر بیان کر دینے والی کتاب آ گئی ہے. آپ ہیں کہ لوگ ایمان نہیں لے آتے، اس کڑھن میں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. اللہ کے رسول کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ یہ کتاب واضح کتاب ہے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب مبین ہے. ابھی آخری جو رکوع ہے اس میں بہت اہم آیتیں ہیں، لیکن سمجھنا چاہیے. اس میں کلام مجید کا مصدر و منبع، اس کا جو سورس ہے، کہاں سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں لوگ اعتراضات اٹھاتے تھے. تو ایک تو یہ واضح کیا گیا کہ یہ کلام کہاں سے نازل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کلام کے نازل ہونے کے سلسلے میں لوگوں نے جن جن سورسز کا پتا بتایا تھا ان سورسز کو غلط ثابت کیا گیا. اس ایک رکوع کے اندر جن جن سورسز کا لوگوں نے پتا بتایا کہ یہاں سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے، ادھر سے یہ کلام پیش کیا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب غلط ہے. تو گویا کہ وحی کا دفاع ہے، وحی کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا، اور وحی کے سلسلے میں اس نے دلائل دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارے رب کی طرف سے، عالم کے رب کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے. اب اس کا مصدر، اس کا منبع، اس کا سورس بتایا جا رہا ہے. اور وہ پاک و مطہر نفوس، جن نفوس نے اس کلام کو حاصل کیا اس کے بارے میں ذکر ہے کہ کہا کہ ایک تو یہ کلام نزل بہ روح الامین، روح امین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آتے ہیں اور وہ امین ہیں. امین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس میں گویا کہ لوگ شیاطین اور جنات اس کے اندر القا کر کے بات کو ملونی کر دیتے تھے, اس کے اندر مکس اپ کر دیتے تھے. کہا کہ یہ روح الامین ہے, جب آسمان سے لے آتے ہیں تو سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر آتے ہیں اور وحی نازل ہوتی ہے. ان دونوں کے بیچ میں کہیں بھی جو ہے شیاطین اور جنات کو گھسنے اور اپنی بات القا کرنے کا موقع نہیں ملتا. روح الامین امانت دار فرشتے کی جانب سے یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے. دوسرا الا قلبی کا, آپ کے قلب اتھر پر ہم اتار رہے ہیں, لتکون من المنذرین, تاکہ لوگوں کو اس کلام کے ذریعے سے آگاہ کر دیں, وارن کر دیں. بلسان عربی مبین, اور عربی مبین میں ہم نے اس کلام کو نازل کیا. یہ سب گویا کہ کلام کی صحت اور کلام کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے پازیٹیو اپروچ ہے. بعد میں آگے جو ہے منفی دلائل بھی, یہ گویا کہ مثبت انداز سے سمجھایا گیا کہ روح الامین نے اس کو اتارا ہے, آپ کے قلب اتھر پر اتارا ہے, اور عربی مبین میں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ گنجلک زبان ہے اور بھونڈی زبان ہے اور زمان و مکان کے اندر مقید زبان ہے, نہیں, بلکہ عربی مبین بہت صاف ستھری زبان, شستہ اور شائستہ زبان, پیاری اور میٹھی زبان, ایسی عربی مبین میں ہم نے اس کلام کو نازل کیا ہے. اور یہ کلام کون سا کلام ہے؟ یہ وہ کلام ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اس کلام کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی ملتا ہے, اس کلام کا ذکر, اس قرآن کے نزول ہونے کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے. اور ہم نے بارہا بتایا ہے سورہ بقرہ میں, سورہ آل عمران میں, کہ تورات کے اندر بھی اس کتاب کے نازل ہونے کی پیشن گوئی تھی اور آج بھی موجود ہے. انجیل کے اندر بھی اس کتاب کے نازل ہونے کی پیشن گوئی تھی اور آج بھی موجود ہے. اسی طرح فی زبر الاولین کے تحت حمید اللہ صاحب, فرانس کے ایک بڑے مفسر, فرانس کی زبان میں اور جرمنی زبان میں مختلف زبانوں میں انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا ہے, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ایک بات یہ لکھی ہے, فی زبر الاولین, یعنی پرانی کتابوں میں بھی اس قرآن کا ذکر ہے. اور وہ کہتے ہیں میں تو زیادہ دلیل سے نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا رجحان ادھر ہے پرانی کتابوں سے مراد پراناس کی طرف ہے. ہندوؤں کی جو کتاب ہے پراناس, ان کا یہ خیال ہے فی زبر الاولین جتنی الہامی کتابیں پچھلی زمانے میں آئیں ان سب کتابوں میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ملے گا. اور فی زبر الاولین پرانی کتابوں سے مراد ہو لیتے ہیں, پراناس کے اندر بھی اس کا ذکر پایا جاتا ہے. اور ہمارے پاس دوست جو پراناس وغیرہ سے واقف کار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خود پراناس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت ہے. ویداس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے ویدا کو چھپا دیا, پراناس کو چھپا دیا, رامائن اور مہابھارت کو باہر لے آئے, اس لیے کہ اس میں کتھائیں ہیں, کہانیاں ہیں اور ان کے مقصد کی کتابیں ہیں. تو رامائن اور مہابھارت کو انہوں نے فروغ دیا, پراناس اور ویداس کو انہوں نے چھپا دیا. حالانکہ ویداس میں بھی پراناس میں بھی توحید کی بھی باتیں ہیں, قرآن مجید کے نزول کی بھی باتیں ملے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئی بھی پراناس کے اندر ملتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کوئی نئی اور اجنبی کتاب نہیں, اس کتاب کے آنے کی اطلاع پچھلی کتابوں میں. نوٹ کیجئے, روح الامین نے اتارا, آپ کے قلب اتر پر اتارا, عربی مبین میں اتارا, پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر ہے. اور تمہیں اگر ڈاؤٹ ہو, مکے کے لوگوں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہو تو علماء بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لو کہ وہی آتی ہے, وہی کا ایک سلسلہ ہے, وہی کا ایک کانسیپٹ ہے. اگر تمہاری سمجھ میں نہ آتا ہو, تم امی ہو, تو پوچھ لو اہل کتاب سے کہ ان کے انبیاء پر بھی کتابیں آئی تھیں. کہا اولم یکل لہم آیتن آئیں یا علمہ علماء بنی اسرائیل, پوچھ لو علماء بنی اسرائیل سے, وہ جانتے ہیں کہ وحی نازل ہوتی تھی. وحی کا نزول گویا کہ ایک مسلم تصور ہے, پچھلے انبیاء پر بھی وحی آتی تھی. یہ پانچ دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے اور کہا کہ رسالت کا تصور صحیح تصور ہے, آپ اطمینان دیکھیں اور آپ پر وحی نازل کی جا رہی ہے. اور کہا کہ اب ان کی طرف, قریش کی طرف خطاب کر کے, کفار مکہ کی طرف, کہ عذاب نازل کرنے سے پہلے تین چیزیں ہونی لازم ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا, یہ لوگ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں, آپ کی رسالت کو ٹھکراتے ہیں. تین چیزیں پوری ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے. ایک جب فطرت مست ہو جاتی ہے, آدمی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور ہر بات سے کیڑے نکالنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس کی فطرت مست ہو جاتی ہے. عذاب کے لیے کلاس نمبر ایک, گویا کہ انہوں نے اس کو پورا کر لیا فرسٹ کلاس کو. عذاب نازل کرنے کے لیے دوسرا کلاس ہے, قرآن مجید جو بتاتا ہے مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, گنجائش دیتا ہے, مہلت کا فائدہ اٹھا کر لوگ بننے کے بجائے مزید بگڑ جائیں تو عذاب کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے, تیسرا اہتمام, ایک رسول کو بھیجتا ہے, اصلاح کرنے والے کو بھیجتا ہے, منذر کو بھیجتا ہے. جب انہوں نے منذر کو بھی ٹھکرا دیا, اصلاح کرنے والوں کو بھی ٹھکرا دیا, تو عذاب کے لیے تیسرا قدم بھی وہ اٹھائے اور سیدھے عذاب کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. عذاب سے پہلے یہ تین چیزیں, ایک تو ان کی فطرت مست ہو جاتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مہلت عمل کو وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اور تیسرا یہ کہ رسول کا وہ مذاق اڑاتے ہیں, منذر کا فائدہ نہیں اٹھاتے. جب یہ تین حرکت کوئی قوم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے. اب یہ کہ کفار مشرکین کے بارے میں بتایا گیا, اس کفار مکہ کے بارے میں, کہ خاص کر جب کتاب عربی مبین میں نازل کر دی گئی ہے تو انہوں نے ایک بہانہ نکالا اسے نہیں ماننے کا. کہا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں, اگر عربی میں کوئی کلام لے آئے تو کون سا بڑا کمال ہو گیا, کون سی بڑی بات ہو گئی, ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے اصل میں جب عقلیں آندھی ہو جاتی ہیں اور آدمی کا مزاج جب بگڑ جاتا ہے اور آدمی کی جیسے کل میں نے کہا کہ زبان کا مزہ جب بگڑ جاتا ہے تو اسے شہد میں اور زہر میں فرق محسوس نہیں ہوتا. اس طرح سے جب آدمی کی عقل ماری جاتی ہے تو اچھی بات اسے بری لگتی ہے. جب عربی مبین میں کتاب نازل کی گئی تو کہا کہ عربی مبین ماننے سے کیا فائدہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو عربی ہیں, وہ اپنی بات ہوگی بیان کرتے ہوں گے. ہم اس وقت مانیں گے جب ایک اجمی رسول آئے, نان عربک آدمی آئے جسے عرب سے کوئی تعلق نہ ہو, ہندوستان کو کوئی آدمی آ جائے, چائنا کا کوئی آدمی آ جائے اور آ کر فصیح عربی میں تقریر کرے تب ہم تسلیم کریں گے. یہ دیکھو مدا کہ عرب پر نازل ہوئی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں. اب یہ مطالبہ کے ساتھ کوئی غیر عربی آئے اور غیر عربی اگر کلام پیش کرے عربی مبین میں تو ہم اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اس کو کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ, اس کو کہتے ہیں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اس کو کہتے ہیں نیگیٹو اپروچ, ہر چیز میں منفی رویہ اختیار کرنا. میں اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں طلبا کے لیے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک مثال, یہ مثال ایک مسجد میں جمعے کے خطبے میں دی تھی. ایک آدمی تھا, اس نے کتا خریدا اور وہ ایک عجیب و غریب کتا تھا. اس کتے کی حکایت ہے سمجھنے کے لیے, نیگیٹو اپروچ کے لیے. اس کتے کی خاصیت یہ تھی کہ وہ پانی میں چلتا تھا. یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کتا خرید کر لایا وہ. ایک دن وہ اور اس کا دوست دونوں گئے تالاب میں اور مچھلی پکڑنے کے لیے گئے. کتا والا جو دوست تھا وہ ساحل پر بیٹھا ہوا تھا, جو دوسرا دوست تھا وہ بیچ تالاب میں جا کر مچھلیاں پکڑنے لگا. مچھلی جب پکڑتا دوسرا دوست تو یہ کتا پانی پر فراٹے سے چلتا, چل کر جاتا ٹوکری میں اس مچھلی کو لے آ کر پھر لا کر ساحل پر رکھ دیتا. پھر دوسری مرتبہ یہ پانی پر کتا چل کر جاتا تھا اور مچھلیاں جو پکڑی گئی تھی ان مچھلیوں کو لا کر پھر ساحل پر پہنچاتا تھا. کچھ دیر کے بعد مچھلیاں پکڑنے کا سلسلہ ختم ہوا. اب دونوں دوست اور کتا جا رہے تھے. پہلے تو اس کو بڑی فکر, صاحب میرا کتا ایک عجیب و غریب کتا, اس کے اندر کمال ہے, اس کے اندر ہنر ہے, لیکن میرے دوسرے دوست نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا, کوئی تعریف نہیں کی. تو چلتے چلتے پوچھا, یار تم نے آج میرے کتے میں کوئی خاص بات نوٹ کی ہے, کوئی خاص چیز تم نے محسوس کی ہے؟ تو دوسرے دوست نے کہا, ہاں یار میں نے بھی دیکھا تمہارا کتا بھی عجیب ہے, اسے تیرنا ہی نہیں آتا, چل کر جاتا تھا, اسے محسوس نہیں کیا, اس نے یہ نقش نکالا کہ تمہارا کتا بھی عجیب, اسے تیرنا نہیں آتا, تالاب میں تیر کر آتا تو میں اسے مچھلیاں پکڑ کے دیتا تھا. یہ ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, یہ ہے نیگیٹو اپروچ, کہ جو کام بھی کیا جائے اس میں نقش نکالنا ہی ہو تو نقش نکالنا آسان ہے. اس کے لیے یہ کہ عام علماء نہیں, اللہ کے رسول بھی اللہ کا نازل کردہ کلام بھی پیش کر دیں تب بھی لوگ اس کے اندر سے کیڑے نکال لیتے ہیں, لوگ اس کے اندر سے نقش نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عربی میں اگر رسول کلام پیش کرے تو کون سی بڑی بات ہے. ایک عجمی رسول آئے, نان عربک رسول آئے اور عربی میں گفتگو کرے تب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ آئے گا, اس میں مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آسانی ہے, اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. اور تمہارے لیے ماں غنا انہم ماں کانو یمت تاؤ, تمہیں جو دنیا کی مال و دولت, دنیا کے اسباب, دنیا کا عیش جو دیا گیا ہے اس کے تم مزے لوٹ رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے امان پا گئے, اللہ تعالیٰ سے حفاظت پا گئے اور اب تم پر عذاب نہیں آنے والا تم سمجھتے ہو. یہ مہلت ہے, اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر قرآن کو سمجھو, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب میں پکڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے, وما اہلکنا من قریتن الا لہا منذرون, اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں پکڑتا جب تک کہ ان کے درمیان ڈرانے والے نہ بھیج دے, منذروں کو نہ بھیج دے, ذکر حق نصیحت ادا کرنے والے, ایسے ڈرانے والے جنہوں نے حق نصیحت ادا کر دیا. نصیحت کر کے قوم کو جب تک آگاہ نہیں کر دیا تھا تب تک اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا. گویا کہ اللہ کے عذاب نازل کرنے سے پہلے تین سنتیں پوری کرنی پڑتی ہیں, یہ کہ ان کی فطرت مست ہو جائے, دوسرا یہ کہ مہلت کو وہ غلط فائدہ اٹھائے, اور تیسرا یہ ہے کہ حق نصیحت ادا کرنے والے رسول پیغمبر اور مجدد کے آنے کے باوجود کوئی قوم سدھرتی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے. یہاں تک بات گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی اور کفار مکہ کو بھی وارن کر دیا گیا. گفتگو چل رہی تھی, قرآن کو کیسے نازل کیا گیا, قرآن کے سورسز کی طرف اشارہ کیا گیا, روح الامین لاتے ہیں اس کلام کو. اب یہ ہے کہ یہ کلام شیطان لانے کے قابل نہیں ہے, اس کی تردید ہے. وہی جو آ رہی ہے اور وہی کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ یہ وہی کچھ نہیں ہے, وہی دہی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوتی. اصل میں یہ کہ شیاطین جو آ کر القا کرتے ہیں, جنات جو آ کر القا کرتے ہیں, اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ کا کی ایک مہم لوگوں نے چلا رکھی تھی. خاص کر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شیاطین جو لوگوں پر القا کرتے تھے اس زمانے میں, عامل تھے, جوتشی تھے, فلاں اور فلاں مختلف لوگوں پر آتے تھے, اور خاص کر شاعر پر جنات آتے تھے, اور جو کاہن ہوتے تھے, کہانت جو کرتے تھے, یعنی ہماری زبان میں عامل کہہ سکتے ہیں, عامل سے اگر اچھے عامل ہو تو ان کا مطلب مت لیجئے, جو برے قسم کے عامل ہوتے ہیں عامل کا آپ معنی سمجھ سکتے ہیں کاہن کے لیے, چونکہ ہمارے ہاں کاہن لوگ نہیں ہیں. کاہن پر شیطان آتا ہے
اور شیاطین آ کر کاہن پر کچھ باتیں الخا کر دیتے ہیں, پھر کاہن اپنی زبان میں باتوں کو سنانے لگتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ رسول نہیں, آپ کاہن نہیں, آپ پر شیاطین آ کر الخا کرتے ہیں اور شیطان کی باتوں کو آپ پیش کرتے ہیں اور اسے وحی سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, شیاطین نہیں نازل ہوتے, شیاطین قرآن لانے کے قابل ہی نہیں ہیں. اب اس کی تفصیل آ رہی ہے. کہا گیا کہ وما تتنزلت به الشیطان, کہ شیاطین جو ہے اس قرآن کو لے کر نہیں اترتے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون, نہ ہی شیاطین کو قرآن کا لے کر اترنا جچتا ہے اور نہ ہی ان کے بس کی بات ہے. مطلب یہ ہے کہ شیاطین کاہنوں پر آتے ہیں. تم نے کاہنوں کو دیکھا ہے, کاہن کے پاس لوگ کس لیے جاتے ہیں؟ لوگ جاتے ہیں صاحب میرا مال جو ہے چمڑا چوری ہو گیا, کہاں کس نے چرایا ہے اور کتنے دور پر لے گیا ہے, وہ تفصیلات کے لیے لوگ جاتے ہیں کاہنوں کے پاس, عامل کے پاس. یا یہ کہ صاحب ہمارا فلاں کے ساتھ عشق ہے, عاشق اور معشوق کے درمیان ملاپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے, اس کے لیے فال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ہے نا. کسی کا جو ہے اونٹ گم ہو گیا, کسی کے جو ہے جانور گم ہو گئے تو وہ دیکھنے کے لیے, کسی کی گاڑی گم ہو گئی تو حضرت عامر صاحب کے پاس چلے گئے اور ناخن میں انہوں نے گویا کہ ویڈیوگرافی کر کے بتا دیا کہ تمہاری گاڑی فلاں نے چرا لی ہے. یہ کاموں کے لیے لوگ جاتے ہیں کاہن کے پاس. کاہن کب سے گویا کہ نیکی کی بات کرنا شروع کر دیے؟ کاہنوں سے کب نے تم لوگوں نے سن لیا کہ وہ راست بازی کی باتیں کرتے ہو, اخلاق کی باتیں کرتے ہو, کردار کی باتیں کرتے ہو, توحید کی باتیں کرتے ہو؟ کاہنوں سے کبھی تم نے سنا ہے؟ شیاطین کو آخر کیا پڑی ہے کہ اپنی سلطنت کو خود بگاڑ لیں گے؟ وہ شیاطین آتے ہیں شرک کی تعلیم دینے کے لیے, شیاطین آتے ہیں لوگوں کے درمیان لڑانے کے لیے, لوگوں کے درمیان باہم متصادم کرنے کے لیے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنے کے لیے, لوگوں کی کو اخلاق سے عاری کرنے کے لیے آتے ہیں شیاطین. یہ کب سے شیطان نے نیا کام سنبھال لیا کہ شیاطین دنیا میں آئیں اور لوگوں کو توحید کی تعلیم دے, اخلاق و کردار کی تعلیم دے؟ قرآن کہتا ہے کہ وما ينبغي, ان کے لیے جچتا ہی نہیں کہ شیاطین یہ کام کریں, نیکی کا کام کریں. وما يستطيعون, اور ان کی استطاعت بھی نہیں, ان کے بس کی بھی بات نہیں. فرض کر لیجیے کہ شیطان نے ایسے ہی کیا, آ کر کسی کاہن پر اچھی باتیں, نیک باتیں اس نے بیان کی, کب تک نیک باتیں بیان کرے گا؟ 23 سال تک بیان کرے گا. کہیں نہ کہیں اپنے مقصد کی خباثت تو ظاہر کرے گا, اپنے نیت کی برائی تو ظاہر کرے گا, اپنی شیطانیت تو کہیں نہ کہیں ظاہر کرے گا. تو یہ کیسی بات تم کرتے ہو کہ شیطان نہ کلام لا سکتا ہے نہ لانے کی قدرت رکھتا ہے, شیاطین کے بس کی یہ بات نہیں ہے. اور کہا کہ شیاطین جو کچھ لاتے ہیں ادھر ادھر کی باتیں, یہ عامل لوگ, یہ ولی لوگ اور یہ جھوٹے قسم کے جو پیر بنتے ہیں, جو مجاور بنتے ہیں جھوٹے قسم کے, وہ یہ کہ یہ سب باتیں سن کر ادھر ادھر کے شیطان کی کچھ باتیں, اس میں سے اپنی طرف سے کچھ ملا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں, صاحب تمہاری قسمت سدھر جائے گی, اتنے پیسے لاؤ, 10.25 روپے چہرہ دے کر دل کا حال بتانے کے لیے. وانی بڑی میں ہے نا, 10.25 روپے میں چہرہ دیکھ کر دل کا حال بتا دیا جاتا ہے, اور پتہ نہیں اس سے آگے کتنے کتنے روپے دیں کہ ان سب چیزوں سے وہ زندگی کی حقیقتیں بتا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے انہم عن السمع لمعزولون, شیاطین تو حقیقت سننے سے بھی معزول ہیں. وہ یعنی روح کو الخا کرنا, وحی لا کر الخا کرنا, یہ تو بہت دور کی بات ہے, وحی کے بیچ میں اپنی بات کو ملانا یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گفتگو, پھر یہ موضوع آگے چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ جو ہے فلا تدعو مع اللہ الہا آخرا, یہ اصل میں خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور سنایا جا رہا ہے کفار مکہ کو کہ اگر تم لوگ شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ ایک سخت ترین عذاب میں پکڑ لے گا. یہ خطاب ہے حضور کی طرف, لیکن اوروں کی طرف اشارہ ہے کہ ولا تدعو مع اللہ الہا آخرا فتکون من المعذبین, اگر تم ایک خدا کو چھوڑ کر شرک کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب میں تم کو پکڑ لے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تعلیم یہ ہے وانذر عشیرتک الاقربین, یہ قرآن کی اہم ترین آیت, آپ اپنے عائزہ کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو آگاہ کر دیجئے, وارن کر دیجئے اس کلام کے ذریعے سے, قرآن کے ذریعے سے. یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا, جمع کر کے آپ نے ایک ایک کا نام لے کے, اے بنی عبد مناف اور بنی قریش کے قبیلے کے لوگوں اور فلاں قبیلے کے لوگوں فلاں قبیلے کے لوگوں, اور صفیہ اپنے پھوپھی کا نام لے کر, اور اپنے عباس اور فلاں اور فلاں, سب لوگوں کا نام لے کر آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے آخرت میں کوئی کام نہیں آ سکتا, دنیا میں جو لینا ہے مجھ سے لے لو. فاطمہ سے بھی کہا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ یہ نہ تصور کرو کہ آخرت میں تمہارا باپ چونکہ رسولوں کا سردار ہے اس لیے تمہارے کام آئے گا, نہیں, جو کچھ مال میں سے لینا ہے دنیا میں مجھ سے لے لو, آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا, اپنی دنیا سنوارو, اپنی زندگی کو سنوار لو, اور جو میں تعلیمات لائی ہوں اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو بدل لو. یہ گویا کہ آپ نے خطبہ دیا. پھر آپ نے ٹی پارٹی کی, اس میں خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے آپ نے ٹی پارٹی کے بعد آپ نے تقریر کی. اسی طرح آپ کو صفا پر چڑھے ہو گئے اور پورے مکے کے ٹاپ لیول کے لوگوں کو اور ذمہ داروں کو, علماء کو, قائدین کو, رہنماؤں کو جمع کیا, اور ان سے خطاب کر کے کہا یا صباحا یا صباحا، یعنی یہ کہ صبح کی خبر آ گئی ہے، آؤ آؤ. جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا کہ کیا تم یہ مانو گے کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے، تو میں اگر یہ کہوں تو تم تسلیم کرو گے؟ سب لوگوں نے بھائی ایک زبان کہا کہ آپ امین ہی صادق ہیں، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے، ہم یقین کریں گے کہ آپ اوپر پر چونکہ کھڑے ہوئے ہیں تو پیچھے اگر کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی فوج آ رہی ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں، ہم تسلیم کریں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسی طرح میں وحی کی بلندی سے دیکھتا ہوں، تو مرنے کے بعد گویا کہ برا عذاب ہے، جہنم کا عذاب پیچھے تمہارے لیے تیار ہے، تم اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. جب کہا تو بعض لوگوں نے تسلیم کیا. ابو لہب نے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، تم برباد ہو، تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہم کو اسی لیے بلایا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے ذمہ داروں کو جمع کرو، رشتہ داروں کو جمع کر کے ان کے سامنے دعوت پہنچا دو، اس لیے کہ تمہارا یہ کام ہے کہ رہنماؤں کے درمیان، لیڈروں کے درمیان، شہر کے عمائدین کے درمیان اسلام کی دعوت پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے. اس آیت میں تین نقطے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ سنت تھی کہ دعوت ہمیشہ بڑے لوگوں کے پاس پہلے لے جاتے ہیں، عمائدین کے پاس، شہر کے بڑے لوگوں کے پاس، علماء کے پاس، اور قائدین کے پاس، زعماء کے پاس لے جاتے اور ان کی دعوت پیش کر دیتے. لیکن ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، بڑے لوگ اس دعوت کو رد کر دیتے تھے. شہر کے بڑے لوگ، عمائدین، علماء، زعماء، قائدین جو ہوتے تھے اس دعوت کو رد کر دیتے تھے، لیکن جو بڑے لوگ قبول کرتے تھے ان کا اثر ہوتا تھا. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کہ بڑے لوگ قبول کرتے ہیں تو معاشرے پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اس کا روب بیٹھتا ہے اور لوگوں کو دعوت کی راہ میں آسانی ہوتی ہے. تو ایک تو آپ نے اس لیے کیا وانذر عشیرتک الاقربین میں، دوسرا یہ کہ آپ کے اعزاز چونکہ شہر کے بڑے لوگ تھے، قریش کے بڑے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے آپ نے ان لوگوں کو دعوت دی. تیسری بات یہ بتاؤں میں کہ اس جگہ مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے بنی اسرائیل کے علماء کے پاس پہنچے اور کہا بنی اسرائیل کے علماء کو یہ ہے اصل چیز جو تم فراموش کر چکے ہو، یہ اصل دعوت تھی جسے لے کر تم کو اٹھنا چاہیے تھا، تمہارے پاس تورات ہے، تورات کے احکام کو تم نے بھلا دیا، میں آیا ہوں تم کو یاد دلانے کے لیے، آؤ تورات کے مطابق ہم عمل کریں گے. پھر انجیل نازل ہونے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے علماء یہود کو بلایا، لیکن علماء یہود ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بگڑی ہوئی قوم تھی، بگڑی ہوئی امت تھی، اور ان کے سرداران بھی بگڑے ہوئے تھے، ان کے علماء بھی بگڑے ہوئے تھے، ان کے مفادات وابستہ تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. جب علماء نے انکار کر دیا تب آپ دھوبیوں کے پاس گئے، ندیوں کے پاس گئے جہاں لوگ دھوبی کپڑے دھوتے تھے، اور آپ نے جا کر کہا کونو انصار اللہ، بلایا لوگوں کو آؤ اللہ کے مددگار بنو. یہ نہیں کہا کہ علماء کے مددگار بنو، علماء یہود کے مددگار بنو، آپ نے یہ نہیں کہا، کہا کہ اللہ کے مددگار بنو. اور کس کو پکارا؟ غریبوں کو پکارا، نہتے ہاتھوں لوگوں کو پکارا، اور دھوبیوں کو پکارا، اور دھوبی، غریب طبقہ، عوام، اور چھوٹے چھوٹے پیشہ کرنے والے، چھوٹی تجارت کرنے والے، وہ ہوتے ہیں ہمیشہ اسلام کی حمایت میں اٹھنے والے. کبھی بھی اسلام کی حمایت میں بڑے طبقے کے لوگ اور زعماء اور علماء کبھی دعوت کے حق میں تیار نہیں ہوتے. علماء یہود نے ایسا ہی کیا، اور جو لوگ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ دھوبی تھے، وہ معمولی قسم کے انسان تھے. کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، کسی اور کے مددگار نہ بنو، صرف اللہ کے مددگار بنو، اللہ کی دعوت کے مددگار بنو، اللہ کی کتاب کے علم بردار بنو. یہ آپ کی دعوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی. وانذر عشیرتک الاقربین میں یہ بات بھی آتی ہے کہ ہمیشہ دعوت تو سرداروں کے سامنے دی جائے، لیکن دعوت کے علمبردار غریب لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے طبقے کے لوگ دعوت کو اٹھا کر آگے چلتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور انبیاء کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے. پھر کہا وَقْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بڑے لوگوں کو تو آپ نے دعوت دی، لیکن جو چھوٹے لوگ ہیں آپ کے پاس، غلام ہیں، غلام لوگ ہیں اور آزاد کردہ غلام ہیں اور چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں، ان سے بھی آپ نے محبت کا، شفقت کا، رحمت کا برتاؤ کیجیے. اور کہا کہ فائن اصو کا، اگر آپ سے یہ روگردانی اختیار کریں تو کہہ دیجیے فقل انی بری ام مما تعملون، میں تم سے بری ہوں، میں نے دعوت دے دی، میں نے پکارنے کا کام کر دیا، ماننا ہو تو مانو، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانو، یہ تمہاری مرضی ہے، کہہ کر آپ نے ختم کر دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ آپ اللہ پہ اطمینان رکھیے، توکل کیجیے، آپ اپنا کام کرتے جائیے. وتوکل علی العزیز الرحیم، اللہ عزیز و رحیم پر آپ توکل کیجیے. الذی یراک حین تقوم، آپ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے. یہاں دیکھیں، نوٹ کیجیے، اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف الزامات ہیں، وحی کے سلسلے میں ڈاؤٹ ہے لوگوں کو، وحی کے سورسز کے بارے میں غلط باتیں ان لوگوں نے پھیلا رکھی ہیں، شیاطین القا کرتے ہیں، جنات القا کرتے ہیں، آپ اطمینان سے وحی کی پیروی کیجئے، اپنے لوگوں کو دعوت دیجئے، غریب لوگوں پر رحمت کے پر بچھائے رکھیے. اور پھر کہا اللہ پر توکل کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں. اور پھر فرمایا تقلبک فی الساجدین، اور آپ کی ساتھ جو جماعت تہجد کے لیے اٹھتی ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تعریف ہے. پیارے نبی بھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور آپ اٹھاتے تھے لوگوں کو. کہا کہ آپ اور آپ کے صحابہ جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیے. یہ ایک طرف سے اشارہ ہے تہجد کے لیے اٹھیے, اور تہجد کے لیے جب صحابہ کرام بھی اٹھتے تھے, اللہ کے رسول بھی اٹھتے تھے, دن بھر جن جن لوگوں کے درمیان کام کرتے تھے رات میں ان کے حق میں دعا کرنے کے لیے تہجد کے لیے اٹھتے تھے. پروردگار دن میں میں نے فلاں سے ملاقات کی, ابو جہل سے, ابو لہب سے, عتبہ سے, ربیعہ سے, شیبہ سے, میں نے فلاں فلاں سے ملاقات کی, اے پروردگار میری بات ان کے دلوں کے اندر ڈال دے, میری دعوت کی کامیابی کے راستے کھول دے, ان دعاؤں کے کرنے کے لیے تہجد کو اٹھتے تھے. اور تہجد کو اٹھ کر بندے مومن جب دعا کرتا ہے تو اس کی راہ کی ساری مشکلات آسان ہو جاتی, اس کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتا ہے. تہجد کے بڑے فوائد ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, صحابہ اکرام کی عادت تھی, ہمارے علماء صلحاء اس کی پابندی کرتے تھے, اور جب جب آپ بھی اس کی پابندی کریں گے دنیا میں بھی اس کی برکت دیکھیں گے, آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب دیکھیں گے. ایک اس کا چھوٹا سا مشاہدہ ہم لوگوں نے کیا, ہمارے طلبا نے ایک بہت بڑا پروگرام کیا ادھر قریب میں کل کیا تھا, اور بانی بڑی میں شاید ہی پہلی مرتبہ ہائی اسکول اور کالجز کے علاوہ باہر کسی گراؤنڈ پر اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کبھی جمع نہیں ہوئے, کثیر تعداد میں طلبہ جمع ہوئے, اور انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا. اس اجتماع کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہمارے عزیز طلبہ ممبرس ہیں, ایسوسیٹ ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سہیوگ کے, انہوں نے 25ویں تاخرات کی جمع ہو کر اس مسجد میں دو صفیں کھڑی تھیں, اور رات میں تہجد کی نماز انہوں نے ادا کی. معمول سے اس مسجد میں سہیوگ کے طلبہ نماز ادا کرتے ہیں رات میں 3:30 بجے, دو صفیں پوری بھر گئی تھی پورے کارکنوں سے, اور آدھے گھنٹے انہوں نے دعا کی, اور ایک ہی موضوع پر دعا تھی, کسی اور موضوع پر نہیں, صرف ایک اجتماع کی کامیابی کے لیے, لوگوں کے دلوں کو کھول دینے کے لیے, لوگوں کے ذہنوں کو کھول دینے کے لیے دعائیں کی. اس دعا کی برکت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طلبا کے ذہنوں میں بات ڈال دی, دل نرم ہے, بات سننے کے لیے آئے, اور کثیر تعداد میں طلبا آئے, اور اجتماع زبردست کامیاب رہا. یہ کبھی بھی تہجد اور تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے, اس میں خیر و برکت عطا کرتا ہے, زندگی کی مشکلات دور ہوتی ہیں, آسانیاں فراہم ہوتی ہیں. تہجد کے یہ فوائد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا, اطمینان رکھے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے جب تہجد کے لیے آپ اٹھتے ہیں, اور آپ کے صحابہ بھی جب تہجد کے لیے اٹھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. انہو ہو سمیع العلیم, وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے, تمہاری آواز کو سنتا ہے, جانتا ہے کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے, اور اس طرح سے وہ گویا کہ تمہارے لیے فیصلے کرتا ہے. پھر وہی موضوع شیاطین کے بارے میں تھا نا, تو فرمایا حل انبیوکم علی من تنزل الشیاطین, آپ کو معلوم ہے کہ شیطان کن پر آتے ہیں, شیاطین کن پر نزول کرتے ہیں معلوم ہے, شیاطین کن کن پر آتے ہیں, آتے ہیں تنزل علی کل افاق اسیم, ہر جھوٹے, ہر لاف زنی کرنے والا, ہر بکواس کرنے والا, یہ جو عامل جھوٹے پیر اور فال نکالنے والے, اور اس طرح کے جتنے کاہن اور پنڈت اور پروہت جو قسم کے لوگ ہوتے تھے, جو لاکھ لپیٹ کی باتیں کرنے والے اور دروغ کو لاکھ دنی کرنے والے, بیکار کی باتیں کرنے والے, لوگوں کو دھوکہ دینے والے, کل افا کی نسیم, ہر جھوٹے آدمی پر یہ شیاطین نازل ہوتے ہیں. تو گویا کہ یہ سب جھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں ان پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, اور کہاں جھوٹے افاق اور جھوٹے عامل, جھوٹے عاملوں پر, جھوٹے پنڈتوں پر, پروہتوں پر اور فالگری کرنے والوں پر شیاطین نازل ہوتے ہیں. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, اور جھوٹی باتیں آ کر وہ الخا کرتے ہیں شیاطین, اور یہ سب جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے ورگلاوے میں آ کر بہکی بہکی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں. اور شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں, والشعراء, اور شاعروں پر. آپ کے بارے میں دو الزامات ہیں, ایک تو آپ کاہن ہیں, کاہن پر شیاطین آتے ہیں, دوسرا الزام تھا آپ شاعر ہیں اور شاعر پر جنات آتے تھے. پرانا تصور تھا کہ جو شہر کا بڑا شاعر ہوتا تھا اس پر بڑا جن نازل ہوتا تھا. نثار احمد صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ یہاں بھی کسی اس طرح سے آتے ہیں کیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین پر جنات آتے تھے اس زمانے میں, اور آ کر بہترین کلام اگر کوئی شاعر پیش کرتا تھا تو یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس شاعر کی مدد وہ جن بھی آ کر کرتا ہے. کہاں کے شیاطین کس پر آتے ہیں معلوم ہے, ایک تو کاہنوں پر آتے ہیں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کاہن نہیں, دیکھو کاہن کا مزاج اور رسول کا مزاج. دوسرا ہے کہ رسول کو شاعر کہتے ہو, شاعر نہیں ہو سکتا رسول, شاعر ہوگی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شاعر کس قسم کے ہوتے ہیں. لیکن آخر میں آپ اطمینان رکھیے کہ اچھے شعرا اس زمن میں نہیں آتے, آخر میں مستثنا کر کے بتایا اچھے شعرا کون ہے, ورنہ جمع غفیر شعرا کی کثیر تعداد عام اس زمانے میں بھی اور آج بھی, جو شعرا کی جو صفات ہیں وہ صفات بیان کر دی گئیں. شعرا کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ شعرا ہو یتبی ہم الغاون, شعرا کی جو صفت, شاعر لوگوں کی جو پہلی صفت ہے, پھل سے لوگ درخت کو پہچانتے ہیں. یہ درخت اچھا درخت ہے معلوم کرنے کے لیے اس کا پھل چکر دیکھ لیجئے, میٹھا ہے کڑوا ہے, اس سے آپ درخت کا جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح شاعروں کا اندازہ, لوگوں کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ ان کے متبعین کون ہیں, ان کے ساتھ کون لگے ہوئے ہیں, ان کے حوالی موالی, ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر ایک آدمی کی عظمت کا پتہ لگا سکتے ہیں. اگر اس آدمی کے ساتھ اچھے لوگ لگے ہوئے ہیں تو معلوم ہوگا کہ یہ آدمی اچھا ہے. ایک آدمی کے ساتھ بچے, لفنگے, اوباش, عیاش قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں تو معلوم ہوگا کہ برا آدمی ہے. قرآن کہتا ہے یتبعہم الغاوون, شاعروں کے پیچھے کبھی بھی اچھے لوگ چلتے نہیں، شاعر کے پیچھے بیکار وقت گزارنے والے اور گنڈے قسم کے بدماش اور زندگی کا کوئی مطلب جن کا نہیں ہوتا، اس قسم کے لوگ، یتبعہم الغاؤون، بھٹکے ہوئے لوگ شاعروں کی اتباع کرتے ہیں. کیا تم رسول کو دیکھتے ہو؟ رسول کے ساتھ اس طرح سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، بہکی باتیں کرنے والے عیاش بدماش قسم کے لوگ ہیں؟ نہیں. صحابہ کرام کی کیا عظمت تھی؟ تو کہا کہ شاعر تم کیسے کہتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ شاعر کے پیچھے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ جیسی عظیم اور صالح جماعت آپ کے پیچھے تھی. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ شاعروں کی جو دوسری صفت ہے، شاعروں کو پرکھنے کی جو دوسری کسوٹی ہے وہ یہ کہ شاعروں کے پاس کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. آپ غالب کو دیکھ لیجئے، کسی اور کو دیکھ لیجئے، ایک شعر پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، دوسرا شعر پڑھیں گے تو لگتا ہے کہ بڑا تمترا قسم کا عاشق ہے، اور ایک اور شعر پڑھ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ صاحب شیطانی صفات ہیں. مختلف شاعروں کو پڑھ کر دیکھیں، ایک شعر کے اندر حکمت ملے گی آپ کو، جو ایک شعر کے اندر خباثت ملے گی. شاعروں کے پاس کوئی ہدف نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں، جیسے من میں آیا، جیسے ذہن کے اندر لہر اٹھی، کبھی اچھا شعر کہہ دیا، کبھی برا شعر کہہ دیا، کبھی عشق کی داستانیں گھڑ دی، کبھی گویا کہ حکمت کی باتیں عرض کر دی. تو شاعروں کا کوئی ہدف کوئی مقصد نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے الم ترى انہم فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں یہ بھٹکتے رہتے ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. شاعروں کی دوسری صفت اور کسوٹی ہے کہ شاعر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے بھٹکتے ہیں. آپ نے ایسا نہیں ہے کہ کبھی ماں باپ کے حقوق پر گفتگو کی ہو تو کبھی ماں باپ کے خلاف باتیں کی ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی اخلاق کی باتیں کی ہوں تو کبھی برائی کی باتیں کی ہوں، ایسا کبھی نہیں ہے. آپ ایک منزل کی طرف چلے جا رہے تھے، جبکہ شاعر اپنے ایک ہی غزل کے اندر دو ایسے اشعار پیش کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے. تو فی کلی وادی یہی مون، شاعر ہر وادی میں بھٹکتے رہتا ہے. تیسرا یہ ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وہ باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ کرتے نہیں. جب شعر کہنے کا موڈ آتا ہے، فیاضی اور سخاوت پر بہت عظیم مصرے سنا دیں گے، بہت اچھے اچھے اشعار سنا دیں گے، اور جب نیچے اتریں گے تو پرس کا مطالبہ کر دیں گے، بہادری کی عظیم باتیں کریں گے، لیکن پیچھے تھوڑا سا سی آئی ڈی دو قدم آ جائے تو ڈر کر دبک کر بھاگ جائیں گے. شاعروں کی یہ صفت بتائی قرآن نے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. بہادری کی باتیں کریں گے بزدل ہوں گے، سخاوت کی باتیں کریں گے بخیل ہوں گے، اخلاق و کردار کی باتیں کریں گے لیکن اخلاق کے نیچے سے نیچے جو منزل ہو سکتی ہے، جو حدود ہو سکتی ہے، اسے چھو جائیں گے، تحت سرا کو پہنچ جائیں گے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یہ گویا کہ شاعروں کی تین صفات ہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر؟ حضور نہ کاہن تھے، حضور نہ شاعر تھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سے کوئی تعلق نہیں تھا. سورہ یاسین میں بات ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور نہ شاعری ہی آپ کو جستی ہے. اور حقیقت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں بات آئی ہے کہ آپ کو کوئی شعر بھی ڈھنگ سے یاد نہیں تھا. کبھی تقریر کے دوران، گفتگو کے دوران ایک شعر عرض بھی فرما دیتے تو پہلا حرف پیچھے آ جاتا، پیچھے کا جملہ آگے آ جاتا تھا، آپ الٹ پلٹ کر دیا کرتے تھے، کبھی شعر آپ صحیح طریقے سے بیان نہیں فرماتے تھے. کبھی کبھی بھول چوک سے ایک دو اشعار آپ آتی ہے تقریروں میں، بات آتی ہے کہ ایک دو اشعار اگر آپ کہہ بھی دیتے تو وہ اشعار صحیح ترتیب سے بیان نہیں فرما پاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، آپ سنجیدہ قسم کے تھے. قرآن نے کہا کہ شاعروں کی یہ صفت ہے، تم کیسے کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں؟ ہاں، شاعروں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کیا، الا الذین آمنوا، وہ شاعر اچھے شاعر ہیں، وہ قابل تخلیق لوگ ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی جو ایمان والے شعرا ہیں. پھر وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے، ان کی زندگی عمل صالح سے مزین ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ اچھے شاعر ہیں. اب آ گئی بات کہ شعرا کو پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کو بتا کر رد کر دیا کہ اللہ کے رسول شاعر نے، لیکن اچھے شعرا وہ جو مومن ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں. اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے اشعار میں بھی اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اپنی گفتگو میں بھی، اپنی زندگی میں بھی اللہ کو یاد کرنے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، ظلم ہونے کے بعد حق کی حمایت میں، اسلام کی حمایت میں یہ اشعار استعمال کرتے ہیں. یہ شعر گوئی، یہ فن شاعری، اپنی شاعری کا جو فن ہے وہ اسلام کی حمایت میں، اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی مدد کے لیے اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ اچھے شعرا ہیں. گویا کہ شعرا وہ شعرا اچھے ہیں جو ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں، جو عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، جن کی زندگی میں اللہ کی یاد رچی بسی ہوئی ہو، اور حق کی حمایت کے لیے، نیکی کی سربلندی کے لیے اگر وہ اشعار کہتے ہیں تو وہ مبارک شاعر ہیں، وہ اچھے شعرا ہیں. قرآن نے بتا دیا کہ الذین، گویا کہ مستثنا کر کے بتا دیا، یہ شعرا اچھے شعرا ہیں، اس کے علاوہ شعرا کی جو عظیم اکثریت ہے وہ گویا کہ قابل تخلید نہیں، ان کا یہ اور یہ اور یہ کیریکٹر ہے، قرآن نے کھول کر بتا دیا. اس کے بعد کہا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، فرمایا کہ اب ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دو چار ہونے والے ہیں. ظلم کی باتیں ہیں یہ. کاہن کہیں, شاعر کہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط القاب سے یاد کریں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم ہے. اور جو لوگ ظلم کریں گے وہ اپنا انجام کو پہنچ کر رہیں گے, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس برے انجام سے وہ دو چار ہونے والے ہیں. گویا کہ انہی باتوں پر سورہ شعراء ختم ہوتی ہے. کل انشاءاللہ ہم سورہ نمل شروع کریں گے. ہماری خواہش تھی کہ آج ہی سورہ نمل شروع ہو جائے, لیکن انہی باتوں میں زیادہ وقت گزر گیا تو آج یہاں ختم ہوتی ہے گفتگو ہماری. اور کل انشاءاللہ ہم سورہ شعراء شروع کریں گے, سورہ نمل شروع کریں گے. اور آپ سے یہ درخواست ہوگی کہ اگر 5-7 منٹ آپ بھی برداشت کر لیں تو دو دن کا معاملہ ہے, 28 رات اور 29 رات میں. اس کے بعد 30 رات کو قرآن, یہ ہمارا جو کورس ہے, ہمارا جو درس ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو 5-5, 7-7 منٹ ایکسٹرا میں لے لوں گا, تاکہ یہ جو آگے جو سورت آ رہی ہے سورہ نمل, جس میں 7 رکوع آتے ہیں, 7 رکوع ہم ختم کرنے کے قابل بنے. اس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا, پھر وہ عظیم واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اور ملکہ سبا کا واقعہ آتا ہے, سبا کی جو ملکہ تھی اس کی زندگی کا واقعہ آتا ہے. تو یہ سارے واقعات انشاءاللہ کل آئیں گے. انہیں کچھ باتوں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں انبیاء کی دعوت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. معیشت میں, تجارت میں ایمانداری اور دیانتداری کا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. ڈنڈی سے اور گھپلا بازی سے ہماری حفاظت فرما. اور اے پروردگار ہمیں امانتداری اور دیانتداری کا شعار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار زمین میں فساد برپا کرنے سے ہماری حفاظت فرما. رب العالمین قرآن مجید کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر جو کتاب نازل ہوئی اس کا مطالعہ کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اور اے پروردگار جن قوموں پر تو نے عذاب نازل کیا ان کے سلسلے میں جو باتیں آئیں کہ ان کی فطرت مست ہو جاتی ہے, مہلت سے وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, اے پروردگار ہمیں ایسا بننے سے بچا لے. ہماری حفاظت فرما, ہماری فطرتوں کی حفاظت فرما, فطرتوں کو مست ہونے سے حفاظت فرما. جو کچھ مہلت ہمیں زندگی کی ملی ہے اس میں سنبھلنے اور نیک رویہ اختیار کر لینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اور جتنے مسلحین آئے, مجددین آئے, جتنے علماء آئے, جتنے صلحاء آئے, ان سب کی باتوں کو سننے, سمجھنے, پرکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین شعر و شاعری بھی اگر کوئی کرتے ہیں تو اے پروردگار ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ اور اس کے دعوت کا فریضہ انجام دینے کی ان سب کو توفیق عطا فرما. اور اے الہ العالمین قرآن مجید میں جتنے اچھے پہلو ان صورتوں میں آئے ہیں ان سب پہلوؤں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. جن برے پہلوؤں کا تذکرہ آیا ہے ان برے اوصاف سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمیں دنیا کی بھی اچھی زندگی عطا فرما, خوشحالی کی زندگی عطا فرما, عزت و سربلندی کی زندگی عطا فرما. موت جب آئے تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما. ان تاخراتوں کی عبادتوں کو قبول فرما. شب قدر کے جاگنے کو قبول فرما. اور جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں پروردگار ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما. اور ہمیں دنیا میں بھی اس کا اجر اور اس کے اثرات نازل فرما, اور آخرت میں پروردگار ہمیں بہترین اجر عطا فرما. عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما, میدان محشر کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما, جنت الفردوس میں ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب